دیکھیے ہم بالکل صاف بات کہتے ہیں، جو ہم پہلے رسول اللہ کے 50 برس کے اندر ود ان 50 ایئرس رسول اللہ کے جو واقعات ہوئے ہیں، یعنی رحلت رسول سے لے کے شہادت حسین تک، یہ 50 برس بنتے ہیں، سن 11 ہجری سے سن 61 ہجری تک جو واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کے سلسلے میں ہمارے دل میں بہت سے کانٹے چبھے ہیں. طنز کرنا، سٹائر کرنا، انچھر بازی کرنا غلط ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن صاف صاف بات کہہ دینا کہ آپ نے کل ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، ہمیں آپ سے بڑی شکایت ہے، یہ کوئی بگڑنے کی بات نہیں. رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد جن چیزوں نے ہمارے کلیجے میں کانٹے چبھوئے ہیں، ان میں ایک مسئلہ جناب سیدہ کا ہے. جو ہم کو بار بار یہ سوچنے کو مجبور کرتا ہے کہ اگر بی بی نے ایک ایسی جائیداد کا دعویٰ کیا جس پر ان کا حق نہیں بنتا تھا، تو جو رسول اپنی اولاد کو صحیح نہ کر سکا وہ اپنے احباب کو کیا صحیح کرے گا؟ دوسرا مسئلہ جس نے ہمارے کلیجے میں کانٹے چبھوئے ہیں، وہ مولا علی کا مسئلہ ہے. کچھ لوگ علی کے ساتھ تھے، کچھ لوگ علی کے مخالف تھے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس آج ایسی کوئی چھلنی نہیں ہے کہ جو ہم چھان کے بتائیں کہ یہ علی کے موافق تھے، یہ علی کے مخالف تھے. انہی میں راوی بھی ہیں، انہی میں مفسر بھی ہیں، انہی میں محدث بھی ہیں، انہی میں حدیثیں نقل کرنے والے بھی ہیں. ممبر پر بیٹھ کے جمعے کے دن جماعت میں مولا علی کو لوگ برا کہتے تھے، اور تاریخ میں ان سے روایتیں بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ جو ایمان فروش ہوں اور رسول کے داماد اور خلیفہ کو ممبر پر بیٹھ کے برا کہیں، وہ ہمیں اسلام بتانے کے لائق کب ہے؟ پھر جو ہمارے مسئلے میں، ہمارے کلیجے میں جو داغ ہے اور جو سوئی چبھی ہوئی ہے ہمارے دل میں، وہ یہ ہے کہ امام حسن کا مسئلہ ہے. حسن سبط اکبر تھے، حسن رسول کے بڑے نواسے تھے، حسن تصویر رسالت تھے، حسن علی و فاطمہ کے بڑے بیٹے تھے. عالم اسلام نے بغیر کوئی چارج لگائے علی اور رسول کے بیٹے کو چھوڑ کے ابو سفیان کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کر لی. وہ حافظ، وہ قاری، وہ راوی، وہ محدث، وہ مفکر، وہ اسکالر جو حسن سے امیر شام کو بدل لیں، کیا اس قابل ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جائے؟ آپ مجھے بتائیے، ٹھنڈے جیسے سوچ کے بتائیے گا، کیا ہے اس قابل کہ ان پر بھروسہ کیا جائے؟ پھر جو ہمارے دل میں کیل چبھی ہوئی ہے، کانٹا چبھا ہوا ہے، وہ امام حسین کا مسئلہ ہے. حسین سردار جوانان جنت ہے، حسین نواسۂ رسول ہیں، حسین نے زبان رسالت چوسی ہے، حسین کے لیے رسول نے اپنے نماز کو طول دیا ہے، حسین کے لیے روزے عید مرکب بنے ہیں. چند پیسوں کے لیے محمد کے نواسے کو چھوڑ کے ابو سفیان کے پوتے کا ساتھ دینے والے کیا ہم کو اسلام بتائیں گے؟ کیا ہم کو قرآن بتائیں گے؟ میری ایک بہت پرانی مثال ہے، میں نے اس مجلس مسجد میں کئی دفعہ مثال دی ہے، لیکن آج پھر اس کو دہرا دوں کہ ہم کو کون سی چیز روکتی ہے؟ معلومہ صاحب باہر سبیل پر شربت بنا ہے، اللہ جواب شربت بنا ہے، بہترین دودھ کا شربت ہے، زندگی میں ایسا پیا نہ ہوگا، اور کوئی کمی نہیں ہے، 25,000 گلاس بنے ہیں، جتنا چاہے پیجے گا، جب بھرے رکھے وہاں باہر سڑک پر، اب ہر ایک کو جلدی کے مجلس ختم ہو اور ہمیں شربت ملے۔ کیتے میں ایک نے اعلان کیا کہ حضرات یہ اطلاع دے دیں آپ کو کہ 25,000 گلاس جو شربت کے بنے وہاں رکھے ہیں، ان میں سے 24,999 تو ٹھیک ہیں، مگر ایک میں کسی نے ایک ڈراپ پوٹیشیم سائنائڈ ڈال دیا ہے، اور وہ گلاس ان 25,000 گلاسوں میں مل گیا ہے۔ لیکن آپ لوگ نوش کیجئے گا اطمینان سے، موت کا امکان بہت کم ہے، نہیں کے برابر ہے، اس سے زیادہ تو روڈ پر چلنے میں خطرہ ہے، اس سے زیادہ تو پلین میں بیٹھنے میں خطرہ ہے، آپ لوگ شربت پیے بغیر دیکھے جائیے گا نہیں۔ جیسے ہی مجلس ختم ہوئی، جس نے شربت رکھا تھا کسی نے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، سارا مجمع دوسری طرف منہ کیے نکل گیا، ان کا شربت تو پیتے جائیے، ارے شربت تو پیتے جائیے، شربت تو پیتے جائیے، ان کا کیا پیتے جائیے، آپ نے بھی تو زہر ملا کے رکھا ہے، پیتے کیا جائیے؟ تو عزیزان گرامی 25,000 گلاسوں میں سے اگر ایک میں پوٹیشیم سائنائڈ مل جائے تو کوئی پینے پر تیار نہیں ہوگا، اور پوری امت میں خون حسین ملا ہوا ہوگا۔ کربلا نے دیکھیے، ویسے جس کا جو دل چاہے سوچے، سوچنے میں اشرف آزاد ہے، سوچنے میں اشرف آزاد ہے، میں کسی کے سوچنے پر پابندی لگانے والا کون، مگر میری بات بھی کبھی کبھی ٹھنڈے دل سے سن لیا کیجیے۔ کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، کربلا 2.5 برس پر پھیلا ہوا، 2.5 برس پر پھیلا ہوا واقعہ ہے۔ رجب سن 60 ہجری سے لے کے اور ربیع الاول سن 62 ہجری تک، یہ ہے اتنا لمبا وقت ہے۔ اس میں بے شک 10ویں محرم کلائمیکس کا دن تھا، لیکن واقعہ ایک دن کا نہیں ہے، یہ 2.5 برس پر پھیلا ہوا ہے۔ ہمیں جو چیز بددل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حسین 28ویں رجب کو مدینے سے چلے تو اعلان کر کے چلے، چپکے سے نہیں نکلے، انکار بیعت کر کے چلے، سب کو معلوم تھا، خفیہ راستے سے نہیں گئے، جو عام مروجہ راستہ مکے سے جاتا ہے مدینے سے اس سے گئے، فیملی کو لے کے گئے، اکیلے چھپکے نہیں گئے، دوست احباب عزیز ساتھ گئے. مدینے والے بیٹھے رہے، کوئی ڈیلیگیشن نہیں آیا کہ نبی کے نواز سے آپ نہ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مسجدوں میں مصلے بچھے رہے، سجدی گھومتی رہی، سجدے ہوتے رہے، مگر حسین بھی کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے نانا کے وطن کو نہ چھوڑیے. اب آپ دیکھیے گا، سوچیے تو بہت بڑی بات ہے، نہ سوچیے تو کچھ بھی نہیں ہے. مکے سے نکل، مدینے سے نکل کے مکے آئے. مکہ عالم اسلام کا دل ہے، یعنی آپ کبھی بھی مکے چلے جائیے، سال بھر میں کبھی بھی، حج کی سیزن نہیں، کبھی بھی آپ کو وہاں فارنر ملیں گے جو عمرہ کرنے آتے ہیں، باہر کے لوگ ملیں گے، دنیا کی مختلف علاقوں کے لوگ ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ مکے میں کوئی ایک دن بھی ایسا ہوتا ہو کہ خالی مکے والے رہتے ہو، دوسرے نہ ہو. مکے میں حکم یہ بھی ہے کہ جانور کو بھی نہ ستاؤ، کسی کو ایزا نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی پر ظلم نہ کرو. مکہ پناہ گاہ ہے، مکہ امن کی جگہ ہے. حسین شعبان میں مکے پہنچے اور تھوڑے دنوں کے بعد حج سیزن شروع ہونے والا تھا، حاجیوں کے قافلے آنے لگے، حسین سے ملاقات کرنے لگے، حسین اپنا موقف ہر ایک کو سمجھانے لگے، لیکن لوگ اپنی عبادتوں ہی میں مشغول رہے، کسی نے نصرت حسین کا وعدہ نہیں کیا. یہاں تک کہ تاریخ گزرتے گزرتے آٹھویں ذی‌الحجہ آ گئی. جو لوگ حج کو جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آٹھویں ذی‌الحجہ کو حاجی حج کا احرام باندھ کے مکے سے نکلتا ہے، اور آٹھویں ذی‌الحجہ کو جو آدمی مکے میں نہ ہو اس کا حج نہیں ہو پاتا اس سال. تو حسین نے مکہ چھوڑنے کی وہ تاریخ رکھی جس دن ہر حاجی مکے میں ہو، تاکہ کوئی بڑے خاندانی بڑے جتھے والے نہ کہیں ہم نہیں تھے، نہیں تو حسین کو روک لیتے. وہ تو ہم دوسرے دن آئے، حسین نکل چکے تھے، ورنہ ہم کو نہ جانے دیتے. سب موجود تھے، حاجی اپنی روٹیاں ہی دسترخانوں میں باندھتے رہ گئے، مشکوں میں پانی بھرتے رہ گئے، اللہم لبیک ہی کہتے رہ گئے، حسین عظمت کعبہ بچانے کے لیے چلے گئے. بھیڑ میں ایک نہ نکلا ایسا جو کہ ہم بھی. اب مکے سے لے کے اور کربلا تک بالکل ویرانہ تو نہیں ہے بھائی، کوئی بڑا شہر نہ ہو مگر دیہات، قصبے، آبادیاں منزلوں پر ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ جدھر سے گزرے اپنا موقف بتاتے ہوئے گئے، لوگ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے دوسری محرم کو. دوسری سے نویں محرم تک کربلا میں فوجیں آتی رہیں، یہاں تک کہ میدان کربلا چھلک اٹھا. یہ بھی مختلف جگہوں کے لوگ تھے سب آبادی، یہ آئے قتل حسین کو تھے، ان سے کیا امید تھی. دسویں محرم کو واقعہ شہادت ہو گیا، گیارہویں محرم کو یہ قافلہ کوفے گیا. کوفے سے روٹ معین ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، موصل و تکریت ہوتا ہوا جو آج بھی شہر ہے عراق کے، اخباروں میں آپ نام پڑھتے ہوں گے. یہ قافلہ دمشق پہنچا، دمشق کیپیٹل تھا اس زمانے میں، سال بھر دمشق میں لوگ قید رہے. جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پیریڈ میں نہ کوئی پروٹیسٹ ہوا، نہ کوئی ہنگامہ ہوا، نہ کوئی ریولٹ ہوا، لوگ کھاتے رہے، پیتے رہے، اپنے بال بچوں میں رہے، سب رہے. اور یہ رسول اللہ کے 50 برس کے اندر کے لوگ ہیں، یہ رسول اللہ کے 50 برس کے اندر کے لوگ ہیں، یہ اسلام کے جو سلسلے چلے ہیں اور اسلام کی جو لائنیں چلی ہیں یہ ان کی پہلی کڑیاں ہیں. دیکھیے جھاڑ ٹنگا ہوا ہے، زنجیر ہے، اوپر کڑا ہے، اس کے اندر زنجیر ہے، زنجیر میں یہ جھاڑ ٹنگا ہوا ہے. اب یہاں سے نہیں دکھائی دے رہا ہے جے کڑیاں بھی ہوں، نیچے جا کے دیکھیے گنیے کا سمجھ میں آ جائے گا جے کڑیاں بھی ہوں اس کے اندر. زنجیر ہے اور زنجیر کی آخری کڑی میں یہ جھاڑ ٹنگا ہوا ہے، اور زنجیر کی پہلی کڑی جو ہے وہ اس کڑے سے ملی ہوئی ہے، یہ چھت میں فٹ ہے، سمجھے آپ؟ تو اگر وہ چھڑی وہ کڑی کمزور ہے جو اس کڑے میں ملی ہوئی ہے، جو چھت میں پیوست ہے، اور وہ ایک جھاڑ کا لوڈ نہ سنبھال پائے اور کھل جائے تو انجام کیا ہوگا؟ آپ بتائیے کہ انجام کیا ہوگا اس کا؟ پورا جھاڑ شیشے کا نیچے آئے گا کہ نہیں؟ اور جب نیچے آئے گا تو کیا ہوگا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کہ نہیں؟ بجائے خوبصورت جھاڑ کے مسجد کی زمین پر شیشے کے ٹکڑے خطرناک قسم کے خنجر نما بکھرے ہوں گے کہ جس کا ہاتھ لگ جائے یا جس کا پیر لگ جائے وہ زخمی ہو جائے. عزیزان گرامی، ہم نے اس لیے معصوموں سے حدیثیں لی ہیں کہ پہلی کڑیاں ہماری نظروں میں کمزور ہیں. یہ اسلام کا بوجھ سنبھالنے کے قابل نہیں ہے جو علی سے بغاوت کریں، جو حسن کو چھوڑ دیں، جو حسین کے خلاف ہوں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کا جھاڑ ان میں لٹکایا جاتا ہے تو گرتا ہے، اور جب گرتا ہے تو اس کے اندر سے شیشے کے خنجر نکلتے ہیں جو کبھی خوارج بن جاتے ہیں، کبھی طالبان بن جاتے ہیں. گرامی، اب بات آگے بڑھے گی کل کہ حدیثوں کی کتابیں ہماری نظر میں کیوں معتبر نہیں ہیں، اور کون سے اسباب تھے جس کے نتیجے میں ہم نے صرف معصومین کی حدیثوں کو منتخب کیا ہے. اور ہمارے پاس جو ہمارا عالم فتویٰ دیتا ہے وہ صرف حدیث معصوم کے ذریعے دیتا ہے، اور ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے. آج تو صرف اتنا کہ اس لاکھوں کے مجمع میں جس سے کربلا چھلک رہی تھی کوئی ایک ایسا نہ تھا، ایک حر کے سوا، کس قدر سندل تھے وہ لوگ، کتنے ظالم تھے وہ لوگ، کتنے خونخوار تھے وہ لوگ. عزیزوں، آج ساتویں رات ہے، آپ رونے کے لیے جمع ہیں، اور بے شک چاہنے والوں کی آنکھیں رونے کے لیے بے قرار ہیں. حسین کے خاندان والوں کا ماتم ہے، رسول اللہ کے گھرانے کا ماتم ہے، علی و فاطمہ کے لاڈلوں کا ماتم ہے. آج فاطمہ زہرا کو ان کے یتیم پوتے کا پرسہ دیجیے، آج بی بی ام لیلہ کو ان کے یتیم بیٹے کا پرسہ دیجئے. سوچیے آپ, میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں میرا دل تڑپ اٹھتا ہے. انسانی فطرت, کسی عورت کا بیوہ ہو جانا بڑا دردناک مسئلہ ہوتا ہے, اور پھر حسن کی بیوہ جس کی صورت جس کی سیرت دونوں کو دیکھ کے جمال و کمال یوسف شرما ہے. سوچیے زندگی کتنی ویران ہو گئی ہوگی, کتنی اداس ہو گئی ہوگی شہادت حسن کے بعد. لیکن یہ بھی ایک فطرت ہے کہ بیوہ عورت کا بیٹا جب جوان ہونے لگتا ہے تو اس کو بڑی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں, اور بڑی حسرتیں اور بڑی تمنائیں پیدا ہو جاتی ہیں. جب میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے, اب میرے اجڑے ہوئے چمن میں پھر سے بہار آئے گی, اب اس ویرانے میں پھر سے پھول کھلیں گے, اب اس سین میں پھر سے بچے گھومیں گے. اس کے دل میں بڑی تمنا ہوتی ہے. ہائے وہ بیویاں کربلا میں جن کی تمنائیں خاک میں مل گئی. نہ لیلہ کی تمنا پوری ہوئی, نہ ام فروا کی تمنا پوری ہوئی. حسین نے اپنے بھتیجے کو بڑے پیار سے پالا تھا, بڑی محبت سے پالا تھا. اس طرح پالا تھا کہ بھتیجے کو اس کا کبھی احساس نہیں ہوا کہ باپ کا سایہ سر پر نہیں. اپنی اولاد سے زیادہ بھتیجے کا خیال رکھا. علی اکبر کو زینب نے پالا, قاسم کو حسین نے پالا. حسین کے دادا نے بھی ایک بھتیجا پالا تھا, مگر وہ ان کے سامنے جوان ہوا, شادی بیاہ ہوا, نبوت کا عہدہ ملا. بڑے خوش نصیب تھے ابو طالب جنہوں نے اپنے بھتیجے کو پھولتے پھلتے دیکھ لیا. ہائے حسین جس کا بھتیجا کم سنی میں. ہاں چند آنسو گر جائیں یہی ماحول مجلس. ایک ایک مقتل میں جاتا رہا, اجازت شہادت ملتی رہی. جب دوست نہ رہے تو عزیزوں کی باری آئی. سب سے پہلے اولاد عقیل مقتل میں گئی, پھر اولاد جعفر نے جا کے اپنی شہادت پیش کی. تاریخ بتاتی ہے وہ منزل تھی کہ کبھی علی کا کوئی بیٹا جاتا تھا, کبھی حسن کا کوئی بیٹا جاتا تھا. قاسم بار بار آتے تھے مگر ان کو اجازت نہیں ملتی. ایک دفعہ یاد آیا کہ باپ نے ایک تعویذ باندھا تھا. کہا تھا جب مصیبت پڑے اور کوئی راستہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا. عزیزوں ہمارے یہاں بچوں کی تمنا ہوتی ہے اس لیے کہ بچے سلامت رہیں, زندہ رہیں, آباد رہیں. تعویذ باندھے جاتے ہیں اس لیے کہ بچے محفوظ رہیں, زندہ اور سلامت رہیں, خیریت سے رہیں. اہل بیت کے گھر میں بیٹوں کی تمنا ہوتی تھی قربانی کے لیے, تعویز باندھا جاتا تھا شہادت کے لیے. قاسم نے تعویز کھولا تو دیکھا کہ خط ہے باپ کا کہ میرے لال قاسم جب میرا بھائی مصیبت میں پھنسے تو اپنی قربانی پیش کر لینا. قربانی پیش کر دینا. تعویذ کھولا پڑھا لیے ہوئے چچا کے پاس آئے. چچا اس غربت و مسافرت میں بھائی نے بھائی کی تحریر پڑھی. حسین بہت روئے. بھائی کی تحریر پڑھ کے بہت روئے. قاسم کو گلے سے لگا لیا. تاریخ بتاتی ہے کہ کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے. قاسم کو اجازت ملی, رہوار آیا, سوار ہوئے. جب جانے کے لیے سلام کو چچا کے جھکے تو چچا نے قریب بلایا, میرے لال میرے پاس آ جاؤ, قریب آ جاؤ. حسین نے قریب بلا کے قاسم کا گریبان جاگ کر دیا. کیوں غریبان جاگ کیا مجھے نہیں معلوم, مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ شاید اس لیے جاگ کیا ہو کہ دادا کے سامنے فریادی کی شکل میں جانا. ہاں پڑھیے مقاتل, کتابیں کھولیے مل جائے گی قاسم کی رجز, جن میں 13 برس کا بچہ تلوار چلا رہا ہے اور کہتا ہے میں قاسم ہوں, حسن کا بیٹا, علی کا پوتا, میں تلوار چلاتا رہوں گا اور اپنے چچا سے دشمنوں کا دفاع کرتا رہوں گا, دشمنوں کو مارتا رہوں گا, یہاں سے وہاں تک لاشوں کے انبار لگا دیے. حمید کہتا ہے کہ ایک لعین نے کہا کہ یہ لوگ جو اس سے لڑ رہے ہیں یہ غلط لڑ رہے ہیں, یہ سب کو مار ڈالے گا. تو حمید نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس کے جو اس کی جان کو ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ غلط لڑ رہے ہیں, یہ سامنے سے آ رہے ہیں, یہ بنی ہاشم ہیں, یہ مار ڈالیں گے سب کو, ان کو دھوکے سے مارو. اور تاریخ بتاتی ہے کہ دھوکے سے وہ لگا پیچھے اور وہ حملہ کیا جو جنگ احد میں حضرت حمزہ پہ ہوا تھا. ادھر قاسم کے پہلو پر نظر لگا, ادھر گھوڑے پر نظر لگائے,